دیگه تر گفتیم باید در هم سهر بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلے هفته بتایا تھا که اس آیت کے ذیل میں سات جهات سے بحث کریں گی.
یکی این بود که معنای خلافت چیه؟
اون سات جهات میں سے ایک جهت یہ تھی که خلافت کے معنی کیا ہے
و این رو معنا کرده
اور ہم نے بیان کیا
و گفتیم خلافت در خلق قرار گرفتن است
اور اس دن ہم نے بتا دیا خلافت خلف سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی کے پیچھے کسی اور کا واقع ہونا
و خدا کے خلفی نداره
اور خدا وند متعال کے لیے یہ معنی قابل تصور نہیں ہے
خلف نداره
اس لیے کہ خدا کے لیے کوئی خلف نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی آ جائے
یا خلافت بمعنی جانشینی است
یا پھر خلافت کے معنی کوئی جائے اور اس کی جگہ پر دوسرا کوئی آ کے بیٹھ جائے
در صورتی من خلیفہ برا خودم قرار میدم که یا نقص در قدرت داشته باشم یا نقص در حضور داشته باشم
اور اس معنی میں خلافت کسی کو کوئی جانشین اس لیے قرار دیتا ہے کہ وہ مستخلف عن یعنی وہ شخص کہ جو کسی کو خلیفہ بنا رہا ہے وہ یا کسی کام کے انجام دینے میں کمی رکھتا ہے اس وجہ سے کسی کو جانشین بنا رہا ہے تاکہ وہ اس کام کو پورا کرے یا وہ خود موجود نہیں ہے اس وجہ سے کسی کو جانشین قرار دے رہا ہے
او که به کل شیئن علیم است و علا کل شیئن شهید است
یہاں پر مستخلف عن وہ ہے جو کہ بکل شیئن علیم و علا کل شیئن شهید ہے
و حضور ہو دائم هست پس قیبت بھی نداره
اور وہ مستخلف عن ایسا ہے کہ اس کا حضور ہمیشہ ہے کبھی وہ کہیں سے غائب نہیں ہو سکتا ہے
پس معنا ندارد برای خود جانشین انتخاب کنند
پس اس معنی اس بنا پر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ کسی کو اس کا جانشین بنا دیں
غیبت ہم ندارد
غائب بھی نہیں ہوتا ہے جیسے
ہمیشہ هست
ہمیشہ ہے
پس این که میگه من میخوام برای خودم جانشین قرار بدم یعنی چه
اچھا جناب از روی لغت جانشینی کے جتنے محتملات تھے وہ سب بیان کیے اور یہ سب خدا کے بارے میں صحیح ٹھہرتے نہیں ہیں تو اب خدا کہہ رہا ہے میں اپنا کوئی جانشین بنا رہا ہوں تو اس جانشینی کے کیا معنی ہے پھر
پس ان معانی کہ تو ذہن ماہا ہست کہ نہ ہوں
پس عام طور پر خلافت کے جو معانی ہمارے ذہن میں حاضر ہیں وہ معانی خدا کے بارے میں متحقق نہیں ہوئے
پس معنی چیئے؟
اس بنا پر خلافت کے کیا معنی ہوئے؟
معنی این ہے کہ خلیفہ مرآت آیت و مظہر خدا
اس حفظے کو بتا دیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنا کوئی آئینہ بنا رہا ہوں میں اپنا کوئی مظہر بنا رہا ہوں میں کسی ایسے کو خلق کر رہا ہوں جو میرے اوصاف کا مظہر ہے
موجودی رو خلیفہ قرار میدن که دست او دست خدا میشه چشم او چشم خدا میشه و خلاصه در یک جمله میشه مظهر جریان ارادت الله در عالم
ایسا موجود خدا کا نمائندہ اور جانشین ہوتا ہے کہ وہ موجود اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں اس کے کان اللہ کے کان ہیں اور مختصر عبارت میں یہ کہ خدا کے تمام اوامر کے اجرا کے لیے مجرا قرار پاتا ہے دنیا میں، اس کے ذریعے سے سارے کام ہوتے ہیں.
رضا قاتلو هم يعذبهم الله بايدي، خدا عذاب میکنه اما به دست شما، یعنی شما یاد الله.
اسی لیے اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ تم قتال کر لو، خداوند متعال انہیں عذاب دے گا، مگر ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے دے گا. تو ان کو جو عذاب ملے گا وہ تمہارے ہاتھوں سے ملے گا.
وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.
یا دوسری آیت کے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، جب سنگریزے آپ نے پھینکے تو یہ ہاتھ آپ کا تھا، لیکن یہ سنگریزہ پھینکنے کا عمل خدا کا تھا.
حالا این حوزه خلافت این انسان که مظهر و آیتون مراس حضرت حق کجا، این رو هم بحث کردیم.
دوسری جهت، جهت دوم بوده سوم بوده
سوم
داره تیسری جهت چیه که خدا نے اپنا جانشین کسی کو بنایا، اس معنی میں جو بھی بیان ہوا، یہ جانشین، اس کی جانشینی کہاں، کس حد تک ہے، کس دائرے کے اندر ہے؟
آیا این خلیفہ نماینده خدا سے مرآت خدا در زمین؟
خدا نے اس خلیفہ کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے، تو کیا یہ خدا کا مرآت اور مظہر اوصاف زمین کی حد تک ہے کہ جب یہ سرزمین میں ہو تو نمائندہ الہی ہے، ورنہ اور کہیں نہیں ہے؟
یا در جمیع عوالم،
یا یہ کہ خدا صرف زمین پر نہیں بلکہ تمام عوالم میں خدا کا نمائندہ ہے یہ جانشین؟
ہفتے قبل راجع به اینم حرف زدیم، ادلش هم اقامه کردیم.
پچھلے ہفتے اس حوالے سے بھی گفتگو کی اور اس کے لیے ضروری آرگومنٹس بھی پیش کیے.
این ہفتے میرسیم به قسمت چهارم بحث که مونده.
اون جهات هفتگانه میں سے تین جهاتیں تو بیان ہو چکی تھی، آج چوتھی جهات کو بیان کریں گے.
اون چیه؟
وہ کیا ہے؟
اذقال ربک للملائکه اینی جائلون للارض خلیفه قال تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، چیزی که این آیه رو زیاد شنیدی.
خب اینجا جهت چکنون؟
پرسش
و پاسخ. بله، چوتھی جهت یہ ہے کہ جب خدا نے اعلان کیا کہ میں ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کچھ پوچھا، خدا نے جواب دیا. وہ فرشتوں کا پوچھنا اور خدا کا جواب، یہ ایک جہت ہے کہ جس میں ہمیں بحث کرنی ہے. کہ جواب میں خدا نے کہا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو جس کا علم تمہیں نہیں ہے. آج اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں.
فرشتگان مختلفند، اصناف و مراتب متعدد دارند.
انشاءاللہ کام آئیے یہ باتیں. فرشتے مختلف ہیں، مختلف صنف کے ہیں، مختلف قسم کے ہیں،
و ہر قسمی دارای علوم محدود ہے.
اور ان فرشتوں میں سے جو اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے ایک محدود دائرے میں علم دیا گیا ہے، اور شاید اس قسم کا علم اس قسم سے کم ہو، اس قسم کا علم اس سے اوپر والوں سے کم ہو،
و ہر صنفی در درجه مخصوصی از وجود قرار داره.
اور ان فرشتوں میں سے، فرشتوں کے جتنے اصناف ہیں، ان اصناف میں سے ہر صنف ایک مخصوص درجے کا وجود رکھتے ہیں
که از او بالاتر نمی رود، مثل من و شما نیست.
اور ان کو جس درجے میں اور جس سطح پر بنایا گیا ہے، وہ اپنے درجے اور مدار کے اندر رہتے ہیں، اپنے حدوں کو کراس نہیں کرتے ہیں.
ما منا الا وله مقام معلوم، تعریف شده است مقام، معلومه معلومه،
فرشتوں میں سے
بالاتر از اون نمیرود.
هر صنف کے لیے ایک مقام معلوم ہے، مشخص سپیس ہے، وہ اسی میں رہتے ہیں اور اسی میں کام کرتے ہیں.
پس این پرسش ملائکه از خدا برای اطلاع و استعلا نیست. چرا؟ چون ما منا الا و له مقام معلوم.
اس بنا پر یہ جو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ایسے کو زمین پر نمائندہ بنائے گا خدایا جو فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تمہاری تسبیح کے ساتھ تمہاری حمد ادا کرتے ہیں اور تمہاری تقدیس کرتے ہیں. یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو جانشین کیوں بنا رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے مقام سے اوپر لے جانا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل ہے ان کے لیے کہ ما منا الا ولہ مقام معلوم، کہ ہم میں سے ہر صنف کے لیے ایک مقام معلوم ہے، اسی مقام معلوم میں رہنا ہے. اب یہ جو کچھ بھی ہوئے وہی پر رہیں گے، اس سے اوپر تو نہیں بڑھیں گے. جب بڑھنا نہیں ہے تو پھر یہ ایسا سوال ہی کیوں کریں کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں.
پرسش ملائکه از خدا از صنف استعلام میخوان بپرسن خدا چجور میشه یه موجودی که هم قوه غالبه داره، هم قوه شافیه داره، هم قوه عاقله دارد، این موجود آنچنانی خلیفه می شود.
در حقیقت فرشته جاننا چاہتے تھے کہ چونکہ وہ اس انسان کے خصوصیات سے آگاہ تھے کہ انسان کے اندر قوه غضبیہ بھی ہے، خواہش کی قوت بھی ہے، قوی عقلیہ بھی ہے، ان مختلف قوتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جب کوئی رکاوٹ آئے گا تو اس کو ہٹانے کے لیے شاید کبھی خون بھی بہا دیں اور کبھی فساد بھی پھیلائیں. تو جب یہ موجود ایسا ہے کہ جس کے طبیعت کے اندر فساد اور خون ریزی ہے، تو اس کو کس طرح خدا کا جانشین، خدا نے اپنا جانشین بنا دیا؟
پس با سؤالشان استعلام می کنن نہ اعتراض.
پس فرشتوں کا سوال علم آموزی کے لیے تھا، اعتراض کے طور پر نہیں تھا.
چرا؟ چه فرشتگان تماما معصومن، کار باطل نمی کنن، سخن باطل نمی گوین.
اپنے مولا کے عمل پر اعتراض کرنا ایک ناقص اور ناشائستہ کام ہے، اور فرشتے معصوم ہیں، وہ ناشائستہ کام نہیں کر سکتے.
معصومی کہ قدرت بر گناہ ہم نداره،
اور ایسا معصوم کہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے.
و کار آنان تابع کار خداست،
وہ ان کا عمل خدا کے عمل کا تابع ہے، خدا جیسا ارادہ کرے گا ویسا یہ کام کریں گے، ویسا ہر کے نہیں کریں گے.
و گفتار آنها تابع گفتار خدا است،
اور ان کی گفتار بھی تابع فرمان خدا ہے. خدا جس طرح سے کہے گا ویسا.
از کجا میگی؟ بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون.
کیا بات ہے، فرشتے ایسے عباد ہیں جو کہ خدا کے حضور میں کرامت رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، یہ اپنی گفتگو میں خدا سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور خدا کے امر کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں. یہ قرآن کی یہ آیت ہماری گفتار کے لیے دلیل ہے.
بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون. پس معلوم می شود از این پاسخ و پرسش که پرسش هم استعلامی است که خلافت انسان کامل از اسرار نهفته ایست که ملائکه هم بر او دست ندارد.
پس معلوم ہو گیا که خلافت خدا کے ان اسرار میں سے ہے کہ فرشتوں کی حد معلومات میں بھی یہ سر اور یہ راز نہیں ہے.
سر نیست، سر رازیست که ملائکه کلشون از این راز اطلاع ندارن.
یہ ایسا راز ہے کہ فرشتوں کی کوئی مخصوص قسم نہیں، تمام قسموں کے پاس اس راز کا علم نہیں.
یعنی جبرائیل هم خبر نداره، اسرافیل هم خبر نداره، میکائیل هم از این سر خبر نداره.
یعنی اس سر سے جبرائیل کو بھی خبر نہیں، اسرافیل کو بھی خبر نہیں اور میکائیل کو بھی خبر نہیں.
اونها فقط استعلام کردن. خدا چیه؟
ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، لہذا خدا سے پوچھا، خدایا راز کیا ہے؟ ایسے موجود کو نمائندگی دے رہا ہے، اپنا مظہر بنا رہا ہے.
و خود نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قرینه است بر استعلام، نہ اعتراض.
اور خود فرشتوں کے اس جملے پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ بھی قرینہ ہے کہ استعلام کے لیے ہے، نہ اعتراض کے لیے.
چرا؟ چون تقدیس و تسبیح منزه داشتن خداست از هر عیب و نقص. و اونا میگن نحن نسبح و من، تو منزهی، مگر میشود خدا رو تنزیه کند و بعد اشکال کنه؟
یا باته، فرشته خود کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح و بحمدک، آپ کی ذات منزه ہے. منزه یعنی هر عیب اور هر نقص سے پاک ہے. جو مخلوق اپنے خالق کو بے عیب اور هر نقص اور عیب سے پاک سمجھتی ہو، وہ مخلوق اعتراض کر سکتی ہے ایسے خالق کے اوپر؟ اس کے عمل پر اعتراض کر سکتی ہے؟ اعتراض تو ممکن نہیں ہے.
حتی از بعضی از آیات می شود استفاده کرد که این سؤال استعلامی با اجازه قبلی خدا بوده.
حتی قرآن کی بعض دیگر آیات پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے حتی یہ سوال بھی جو فرشتوں نے اپنے خدا سے کیا تھا، خدا سے اذن لے کر با اجازت سوال کیا تھا.
چرا؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون.
یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اپنی بات کرنے میں فرشتے خدا سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ خدا سے پوچھ کر اس سے اذن لے کر پھر بات کرتے ہیں.
و خدا برای ملائکہ ظهور تام دارد ہمیشہ.
یعنی چی؟ اور خدا فرشتوں کے لیے کاملا ظهور رکھتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
در قیامت هم خدا ظهور تام دارد.
برای فرشته، برای انسان هم برسه. اور خدا بھی قیامت میں انسانوں کے لیے ظهور تام رکھتا ہوگا.
اون وقتی که ظهور تام داشت خدا، انسان به خود اجازه نمیدهد بدون اذن او سخن بگوید.
اور جہاں خدا کا ظهور ظهور تام ہو، وہاں انسان یا فرشتہ اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا ہے.
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. چرا لا يتكلمون در قیامت؟ چون ظهور تام حضرت حقه.
که قیامت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ انسان اس دن بول نہیں سکیں گے مگر جب ان کا رب، ان کا خالق انہیں اجازت دے گا تو اس اجازت کے بعد ہی بول سکیں گے.
اجازه میدید یه حرفی بزنم؟ این ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، ما دینی که خدا ظهور تام داره برات.
کیا بات ہے! یہ جو قرآن مجید میں پیغمبر کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہے جو کہ وحی بولتی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس موجود شریف کے حضور میں بھی خداوند متعال ظہور تام رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی منشا کے خلاف کوئی بات حضرت پیغمبر نہیں کر سکتے تھے.
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن بقول صوابا. و یادمون باشه اونجا که حق ظهور تام داره سخن سخن صواب است، باطل در اونجا راه نداره.
جهان حق ظهور تام رکھتا ہو وہاں پر بات جو ہوگی وہ ثواب کی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی،
در
باطل قیام... بات نہیں ہو سکتی.
در قیامت ما آنچه که میگوییم حق به حق.
دنیا میں جتنے بھی فریبکاری سے کام لے لیں لیکن قیامت میں یہ کام نہیں ہو سکے گا، بات وہی کریں گے جو حق ہے.
حالانکہ اینطوره درک ظهور تام خدا و لذا میگه لمن الملک الیوم میگه لله الواحد القهار.
اس ظهور تام کا نتیجہ ہے کہ جب اس دن آواز آئے گی کہ آج حکومت کس کی ہے تو بے ساختہ سبھی کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے حکومت ہے کہ جو واحد قہار ہے.
این آیه والا قیامت ہے. اما چرا این چنین ہے؟ چون ظهور تام خدا است.
قیامت سے متعلق آیت ہے اور کیوں وہاں پر اس واقعیت اور اس حقیقت کا اظہار کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں پر خدا ظهور تام رکھتا ہے.
در اون منطقه
آپ واقعیت کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں.
در اون منطقه هم خدا ظهور تام داره، پس هیچ فرشته ای بدون اذن خدا سخن نمیگوید.
چونکه فرشته پر خدا ظهور تام رکھتا ہے لہذا فرشته وحی بولتے ہیں جو حق ہے اور بے اذن پروردگار بولتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے.
و کلام فرشته بغیر از حق نیست.
فرشتوں کا کلام وحی ہے جو حق ہے.
آنچه که گفتن استعلام است در اعترام.
پس نتیجه یہ ہوا کہ فرشتوں نے جو کچھ پوچھا علم آموزی کے لیے پوچھا، بطور اعتراض نہیں پوچھا.
فقط به خدا گفتن نحنو نصر برو مهنده، ما نقصی نداریم برای تصویر، ما کاملی برای تصویر، ما میگیم تو مصر تو منزدی، ما تو رو تصویر ما رو تو رو تحمید میکنیم، ما تو رو تقدیس میکنیم. کار ماست دیگه،
این کار او نیست،
کار فرشتان هست. فرشتان رو خدا بکنیم.
بله. خب فرشتان نے کہا کہ ہم تمہاری تقدیس کرتے ہیں، ہم تمہیں ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتے ہیں، تمہاری تحمید کرتے ہیں، تمہیں ہر اچھی صفت کے مالک سمجھتے ہیں اور تمہیں منزہ سمجھتے ہیں.
اما خدایا این چیزی که میخوای به عنوان خلیفه چی کنی، این سه تا قوه داره. قوه شاهیه شهوت، قوه غاضبه غضب، قوه عاقله. نمیتونی میخوای چی کار کنه؟ ما اولا هستیم یا الله، ما در خدمتیم خدا.
که هم اتنا جانتے ہیں کہ جس کو خدایا تو اپنا جانشین بنا رہا ہے یہ تین مختلف قوتوں کا مالک ہے، اور تین عجیب و غریب قوتیں، قوۂ شہویہ اس کے پاس ہے جس اور قوۂ غضبیہ اس کے پاس ہے اور قوۂ عقلیہ اس کے پاس ہے، اور یہ تینوں قوا مل جائیں گی تو آگ لگا سکتی ہیں. جو نئی عبارت میری تھی آخری بار.
حالا چرا این مسئلہ خدا مطرح کرده، سوال جواب شده، چرا ملائکه این احتمالاتی در این مسئله است؟
در این سوال جواب؟
بله.
کیوں فرشتوں نے یہ سوال کیا؟ خدا نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جواب اس طرح سے دیا. اس میں کچھ احتمالات ہیں، مفسرین نے کچھ کہا ہے، اسے ہم بیان کریں گے.
این سوال استعلامی ملائکه یه سابقه داره، یک احتمالی.
فرشتوں نے آدم کے حوالے سے جو اظہار نظر کیا تھا، یہ ایسا کرے گا ایسا کرے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، یہ اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا اور خدا کے حضور میں کہ فرشتوں کو ایک سابقہ روئے زمین پر کچھ چیزوں کا علم تھا،
و اون این که انسان معجون از این سه قوه، انسان زمینی و وحشی،
وہ یہ جانتے تھے کہ ایسا انسان کی جس میں یہ تین قوتیں موجود ہو، ان تین قوتوں سے مخلوط ہو کے بنا ہو، یہ انسان زمینی اور فرشی مخلوق ہے.
و انسان زمینی فرشی با این قوا آلوده به غضب و شهوت،
اور جو زمینی اور فرشی مخلوق اس طرح کی ہوگی وہ غضب اور شہوت تو اس میں ہے،
زیرا غضب و شهوت منشأ تبهکاری ها، فساد ها، جنایت ها، تعدی ها، تجاوز ها.
اور یہ دونوں قوتیں جتنی جنایتیں روئے زمین پر ہوں گی، جتنی زیادتیاں روئے زمین پر ہوں گی، جتنی سرکشیاں روئے زمین پر ہوں گی، ان کا سرمنشا یہ دو قوتیں ہیں، یا غضب ہے یا شہوت.
و معلوم است انسان زمینی که فرشی محفوف به شهوت و غضب که منشأ تزاحم ها، تعارض ها، درگیری ها، دعوا ها هست، هیچ وقت نمیتونه به مقام عصمت برسه.
وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس میں یہ قوتیں ہوں، یعنی غضب اور شہوت ہو، وہ تو ہمیشہ درگیری میں، غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، فساد میں اس میں ہوگا. چونکہ یہ غضب اور شہوت کی خصوصیت ہے، یہ چیزیں ایسا ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو یہ عصمت تک کہاں پہنچے گا.
و چون میدونستن یک چنین موجودی در کاره که فرشیست، غضب و شهوت داره، گفتن از کجا الا فیها من یفسد و فیها من یسفک دماء.
تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح کی ایک موجود ہے، کہ اس موجود کے اندر یہ دو عجیب و غریب قوتیں بھی ہیں، غضب و شہوت، اور جو غضب و شہوت ہے وہ منشأ فسادات ہیں، تو اس لیے تعجب سے پوچھا، خدایا ایسے کو زمین پر اپنا مظہر بنا رہا ہے جس میں غضب ہے، جس میں شہوت ہے، جو فساد پھیلائے، جو خون بہائے.
یہ
ایک احتمال ہے
کہ منشأ این پرسش همین اطلاع اینها باشه از وضعیت انسان به این وضعیتی.
تو اس احتمال کا معاصل یہ ہوا کہ فرشتے انسان کی ہویت کو جانتے تھے کہ یہ انسان کن قوا سے مل کر بنا ہے.
احتمال دوم.
خب دوسرا احتمال
این که در قبل از این آدم در زمین اجنه و نسناس ها یا ناس هایی زندگی میکردن.
حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے کره ارضی کے اوپر کچھ مخلوقات تھیں، ان مخلوقات میں جنات تھے، نسناس بھی تھے، نسناس بھی ایک مخلوق تھی، اب جو ابھی منقرض ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور ناس بھی، ناس وہی انسان ہی.
اینها آدم کشتن، تباهی کردن، همه کار کردن.
یعنی انسان کی تاریخ آدم سے شروع نہیں، اس سے پہلے بھی انسان تھے اسی زمین کے اوپر. تو اس زمین پر دیکھا کہ ان جنات نے، نسناسوں نے، انسانوں نے کیا کیا فساد نہیں کیے تھے. ان فسادات کو فرشتے دیکھتے رہتے تھے، ہاں یہ فساد، یہ فساد، یہ فساد،
یعنی
اس کا علم انہیں تھا.
خدایا ما که دیدیم قبلی ها چه کردن،
اس موجود کی ایک شکل ہم نے پہلے
دیکھی، ما که دیدیم قبلی ها رو چه کردن.
یہ جو موجود ابھی مخلوق وجود میں آئی ہے، یعنی حضرت آدم، اس کی ایک صورت، ایک شکل ہم نے پہلے دیکھی ہے، وہ تو ویسا تھا، یہ بھی وہی بن رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بھی اسی راستے پہ چلے گا.
پس انسان محفوف به غضب و شهوت نمیتونه منشأ جعل برا خلافت.
خب اینجا که غضب و شهوت مخلوق قبلی را دیده، جو اب اس طرح کی مخلوق ہوگی جن کا سابقہ ہمارے سامنے ہیں، وہ خدائی نمائندہ تو نہیں بن سکتا ہے.
خدایا اگر میخوای بگیر این موجود قوه عاقله داره و قوه عاقله منشاء تقدیس و تسبیح و تحمیده،
ما انجام میدیم. رهگه یه بات که علم قوه عاقله بھی تو ہیں، عقل جو ہے وہ منشاء تحمید ہے، منشاء تقدیس ہے، منشاء تحمید ہے، سب خوبیوں کا منشاء ہے، وہ تو ہمارے پاس بھی ہے. اگر اس کی وجہ سے کچھ بنانا ہے تو عقل ہمارے پاس ہے، وہ منشاء تحمید و تقدیس. تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اگر اس کے بنا پر بنانا ہے تو ہمارے پاس ہے، وہ خصوصیات تو ممکن نہیں ہے.
و به عبارت اخرى اگر منشاء قوه عاقله است که او تحمید کنند، تسبیح کنند، ما انجام میدیم، پس جب تحصیل حاصله.
اگر قوه عاقله کی وجہ سے تحمید اور تقدیس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو حاصل ہے، ہم کر رہے ہیں،
پس تحصیل حاصله، ما انجام میدیم،
وہ ہم انجام دے رہے ہیں، پھر کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نمائندگی دے دی؟
حالا ببینید همه این احتمالات و همه این که ملائکه اذن داده شدن این حرفا رو بزنن مال چیه؟ میدونید مال چیه؟ مال یه نکته ظریفه، همون سر نیست که ملائکه نتونستن درک کنن و بعدن خدا میگه.
خب فرشتون یه سر سوالات کس لیه کیا پتا ہے؟ اس لیے کہ ایک راز تھا کہ خدا نے ایسے موجود کو اپنا نمائندہ کیوں بنا دیا، اس راز کو جاننا چاہتے تھے جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھا، اس راز تک پہنچنا چاہتے. خدا یا اس بندے کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ تو یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، اگر ان خصوصیات کے وجہ سے، یہ تو فساد کے باعث ہیں، اگر اس خصوصیات کے وجہ وہ تو ہم میں ہیں، پھر اور کیا وجہ ہے کہ اس کو نمائندگی مل رہی ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ان کے سامنے نہیں آ رہا تھا.
قوه عاقله است که منشاء تسبیح و تحمیده. از کجا آقا این حرف رو میزنی که قوه عاقله، به خودمون میگیم قوه عاقله منشاء تحمید، تسبیح و تقدیس خدا از
خدا. اچھا یه جو هم نے کہا که قوه عاقله تقدیس خدا اور تحمید خدا اور تحمید خدا اور چی بود تسبیح
تحمید، تسبیح، تقدیس،
تقدیس، تقدیس خدا، بلے ان کے لئے منشاء ہے قوی عاقلہ. ہم نے کہا کہاں سے کہہ دیا کہ ان کے لئے منشاء قوی عاقلہ ہے؟
قطعاً ہم
اور ہے اسی طرح، لیکن دلیل کیا ہے؟
دلیل حضرت سجاد در صحیفه
صحیفه سجادیہ میں
والحمد لله الذي لو حبس عن عباده عن عباده معرفه حمد الا ما ابداه من مننه المتتابعه واسبق عليهم من نعمه المتضافره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه. خدایا هم برای تو حمد رو یادمون دادی، چه مننت رو که میبینیم، منت یعنی منت فارسی نیست، منت قرآن نیست، یعنی نعمتی که قدرت
تحمل
و شکرگزاری شو نداشته بودی، این منته.
خداوندا آپ نے ہم پر منت رکھی، احسان کیا کہ ہمیں حمد کرنا سکھا دیا،
و اگر نبود که تو به ما فهمانده‌ای که چگونه حرف بزنیم، نمیتونستیم نعمتات رو شکر کنیم.
اگر تم نه همه تمہاری نعمتوں پر شکر کرنا اور حمد کرنا نہ سکھایا ہوتا تو ہم تمہاری نعمتوں کو دیکھتے استعمال بھی کرتے لیکن شکر نہ کرتے.
سر حمد از منن و شکر از نعم معرفت هم نیست که به ما داد، که این از قبه آقل است
که هم تمہاری منتوں پر اگر شکر کرتے ہیں، تمہاری منتوں پر اگر ہم حمد کرتے ہیں، تمہاری دی ہوئی نعمتوں پر اگر شکر کرتے ہیں، تو اس کا راز وہ معرفت ہے جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے. وہ اگر عطا نہ کی ہوتی تو ہم یہ کام نہ کرتے، وہ معرفت وہی عقل ہے.
و اگر این معرفت رو نداده بودی چه می شد؟
اگر یه معرفت آپ نے ہمیں نہ دی ہوتی
لتصرفوا فی مننه فلم یحمدو
تو یہ مخلوق ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ لطف کی بات ہے یہ مخلوق خدا کی نعمتوں اور منتوں میں تصرف کر لیتے لیکن اس کا شکر گزاری نہیں کرتے
وتوسعوا فی رزقه فلم یشکروا
اور خدا ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا لیکن یہ اس کا شکر ادا نہ کرتے
ولو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه الى حق البهیمیه فکانوا کما وصف فی محکم کتابه انهم الا کالانعام بل هم اضل
اور اگر یہ انسان اس طرح کا ہوتا کہ نعمتیں اسے مل جائیں شکر نہ کریں مواہب اسے عطا ہوں حمد نہ کریں تو یہ انسانیت سے نکل جاتا اور قرآن میں جس طرح سے آپ نے توصیف کی ہے اسی طرح بن جاتا کہ یہ تو جو چوپاؤں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں
پس منشأ حمد منشأ تقدیر منشأ تحمید چی شد؟ قبطه عابله شد شمور خدا به ماند
پس حمد و تقدیس و تحمید کا منشأ وہی آخلہ ہے جو خدا نے عطا کی ہے
این هم یک احتمال از که پرسیش استعلام می کردن احتمال سوم
تیسرا احتمال
این است که ملائکه از سرنوشت انسانهای قبلی با خبر که چه به سرشان آمد میگن باز هم
تیسرا احتمال یہ ہے کہ فرشتوں کو اس آدم کی پیدائش سے پہلے جو انسان روئے زمین پر آباد تھے ان انسانوں کے اوپر کیا بیت چکا ہے اسے وہ دیکھ چکے تھے اور اسی طرح کی ایک مخلوق اب پھر بن رہی ہے اور خدا اسے نمائندگی دے رہا ہے اور انہیں تعجب ہے کہ جو مخلوق اس طرح کی ہو اسے نمائندگی کیسے ملے
و خلاصه شد حقیقت انسان کامل رو نتونستن درک کنن
مختصر یه که این که سوال سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ راز جعل خلافت ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ یہ تھا کہ یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے انسان کامل کی بات ہے
چی فهمیدم؟ اون وقتی که گفتن خلیفه برو بنشین به خود کرسی تدریس براشون حرف بزن بفهم
کب یہ اس راز سے آگاہ ہوئے فرشتے اس وقت کہ جب خدا نے اذن دے دیا حضرت آدم کو کہ ان کو اسماء کی تعلیم دو اور بے اذن خدا حضرت آدم نے فرشتوں کو وہ تعلیم دی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جس طرح کی مخلوق ہم سمجھ رہے تھے عام انسان یہ وہ نہیں ہے یہ کوئی انسان کامل ہے
این بخش بحث تفصیلیش طلبتون در آینده بحث میکنیم
اچھا اس حصے کو انشاءاللہ اچھی طرح سے بعد میں تفصیلاً بحث کریں گے اور میرے ذمہ ہے اور آپ مجھ سے طلب کریں میں دے دوں گا
کہ این کلاس چه کلاسی بوده
کہ وہ فرشتوں کو حضرت آدم نے جو پڑھایا وہ کون سی کلاس تھی
این معلم چه خصوصیتی داره؟
معلم کی کیا خصوصیت تھی؟
در این کلاس چی تعلیم شده؟
اور حضرت آدم نے فرشتوں کو جو کچھ پڑھایا وہ میٹر کیا تھا؟
و ملائکه چی گرفتن؟
اور اس تعلیم کے بعد فرشتوں کو کیا حاصل ہوا؟
و بعد بحث خواهیم کرد
ان سب بات میں بحث کریں
این بحث طولانی است که از امشب واردش نمیشه
یه کافی طولانی بحثه آج که رات اس میں ہم داخل نہیں ہوں
خلاصش خدا خلیفه قرار داد
مختصر یه که خدا نے خلیفه مقرر کیا
آقا یه خورده توضیح بیشتر بدید ما اینو بفهمیم این حرفا سخت نیست یا سخته
نگه 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 نگه
بر محمد و آل محمد صلوات
باز میخوام مقداری توضیح بیشتر بدم تا معنای خلافت یه خورده بازتر میشه.
اون جهت سوم را دوم را
نه، این یک جهت دیگه است، در تقسیم است در خلافت.
این یه بچه زده نیست. خب
این را میخوام توضیح بدم تا ما خلافت رو یک پارچه نبینیم، خلافت رو اقسام بهش بدیم.
من خلافت کو اور کھول کے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم خلافت کو یکساں اور ایک نواخت اور ایک طرح کی نہ دیکھیں بلکہ اس کے اندر مراتب ہیں، وہ سمجھ میں آ جائے.
مثلا لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، اونم خلافت.
مثلا مستضعفین کے لیے خدا نے وعدہ کیا جو مومن اور نیکوکار ہیں ان کے لیے کہ لیستخلفنهم فی الارض، ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا.
جعلکم خلائف الارض،
ایک اور جگہ پر جعلکم خلائف الارض ہے.
ہاں اینا خوب یادتون باشه، خیلی خوب یادتون باشه.
خلائف وحی خلیفه کی جمع ہے.
خلافت موجودی از موجود دیگر دو قسم، خوب دقت کنید.
بطور کلی
این بحثا اگر براتون واضح بشه خیلی از میدان ها باز میشه، مفتوح میشه.
انشاءالله یه بحثی سمجھ میں آئیں گی تو بہت سارے میادین آپ کے لیے آسان ہوں گے، سمجھ کھل جائیں گے اور بہت سارے دروازے کھل جائیں گے کہ کسی چیز یا کسی ذات کے لیے کسی اور کا جانشین بننا دو قسم کا ہے.
یہ موقعی خلافت فرد از فردی، قوم از قومی، طایفه ای از طایفه ای، نسلی از نسلی، حیثیت تاریخی دارد فقط.
کبھی کوئی فرد کسی فرد کی جگہ پہ آتا ہے یا کوئی قوم کسی قوم کے جگہ پہ آتی ہے یا کوئی نسل کسی دوسری نسل کے جگہ پہ آتی ہے، تو یہ اس کا اس کی جگہ پہ آنا ایک تاریخی حیثیت ہے. یعنی کل تک یہ لوگ رہ رہے تھے، آج ان کی جگہ پہ یہ رہ رہے ہیں.
قوم فرعون رفت موسیٰ پہ جا، قوم موسیٰ پہ جا شرس.
قرآن میں ہے یہ بھی کہ خدا نے فرعونیوں کو تباہ کر دیا، کچھ کو دریا میں غرق کر دیا، کچھ کو زلزلے نے تباہ کر دیا، اور بنی اسرائیل کو ان کی جگہ پر نمائندگی دے دی.
بنی اسرائیل رفتن، دیگران به جاشان آمدن.
اور بنی اسرائیل گئے تو ان کی جگہ پر کچھ اور قوم آ گئی.
شوروی رفت، روسیه و آقای پوتین به جاش نشست.
بله، اونم که شوروی هم
میدونم.
بله، که مثلا وہ اس زمانے میں کیا نام ہو گیا سوویت یونین، وہ گیا اور اس کی جگہ پر یہ اتنے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ آگئے.
اینا خلافت ہے. هیچ امتیاز جوهری بین خلیفه و مستخلفان ان نیست، اون رفته و نابود شده، این به جایت نشسته.
اور اس قسم کی خلافت میں کہ جس میں جنبه تاریخی ہے، کل تک تاریخ کے ایک حصے تک یہ قوم آباد تھی وہ گئی اور تاریخ کے دوسرے حصے میں یہ قوم ان کی جگہ پر آ گئی، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مستخلفان ان اور خلیفہ کے درمیان مماثلت و مشابہت ہو.
نسلی رفته نسل دیگر بجاش نشسته، قومی رفته قوم دیگر
جگه پر آگئی، وہ نسل شاید کسی اور قسم کی ہو، یہ نسل کسی اور قسم کی ہو.
ممکنه این نسلی که حالا میاد بہتر از اون نسل باشه
یا بدتر،
یا بدتر باشه.
کہ ممکنه یہ جو نئی نسل آئی ہے منقرض شدہ نسل کی جگہ پر ان کی نسبت یہ اچھی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ بری.
در این استخلاف مستخلف و نابود شده است، ناقص شده است، از بین رفته است.
اس استخلاف میں غور کریں، مستخلفون خلیفہ قوم یا خلیفہ فرد اس وقت جانشین ہوتی ہے جب مستخلفون نابود ہو، مستخلف ہو، ختم ہو.
پس این قسم از خلافت یادتون باشه،
یہ بھی خلافت ہے. ہاں
این خلافت تاریخی است، این خلافت تاریخی است.
بله، که یک تاریخی حیثیت رکھتی ہے بس، اور کچھ نہیں.
هیچ امتیازی بین خلیفه و مستخلفان آن نیست،
اور خلیفه اور مستخلفان آن میں کوئی مماثلات مشابہات کچھ بھی نہیں.
قسم دوم از خلافت.
خلافت کی دوسری قسم یہ ہے کہ
صرفاً به لحاظ رتبه وجودی و رتبی گیز بین خلیفه و مستخلفان
که خلیفه و مستخلفان آن که درمیان رتبه کی یکسانیت یا یکسویت ایک مماثلت و مشابہت ہے جس کے بنا پر اس کی جگہ پر اسے بٹھا دیا جاتا ہے.
خلافت در منزلت است، در رتبه وجودی است.
منزلت میں خلافت یعنی یہ خلیفہ صرف اس کی جگہ پر اس کے کرسی پر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس کا مماثل ہے منزلت میں.
خلافت در مقام است و منصب.
مقام اور منصب میں خلافت ہے، صرف تاریخی پہلو نہیں ہے.
و چون چنین است باید بین خلیفه و مستخلفان آن یک نسبت جوهری موجود باشه.
جب اس طرح سے ہے تو خلیفہ اور مستخلفان آن میں کوئی مشابہت جوہری ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، ایک طرح کا ہونا چاہیے.
این هر واقعیت جوهری، این امتیاز جوهری همونش که ملائکه ازش خبر نداشته.
یه و خصوصیت تی که فرشتان کو نہیں پتا تھا،
همونش که ملائکه نمیدونه و گیت شده،
اس فرشتان کو خبر نہیں تھی، لہذا وہ سوال کرنے لگی،
همونش که سوال استعلامی میکنه،
اسی لیے جاننے کے لیے فرشتوں نے سوال کیا.
خدا این سر مگو یه جهان خلقتت رو بگو.
خدایا تیرے اس جهان خلقت کی ناگفتہ راز کو بھی آیان کر دے.
این ارتباط تنگاتنگ جوهری بین خلیفه و مستخلفانه،
یہ جو خلیفہ اور مستخلفان کے درمیان جوهری ارتباط،
اون چیه؟ خوب یادتون باشه هفته قبل مرآت هست، آیت هست،
مظهر
هست. خوب دقت بشه
وہ جوهری امتیاز کیا ہے؟ یہ خلیفہ اس مستخلفان آن کی نشانی ہے، یہ خلیفہ اس مستخلفان آن کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ خلیفہ اس مستخلفان آن کے لیے مظہر ہے، اس کے صفات اس میں دیکھے جا سکتے ہیں.
دوستانی که جلسه قبل رو نبودن این بحث خیلی براشون واضح نمیشه.
جو دوست پچھلے درس میں نہیں تھے ان کے لیے کچھ کمی رہ جائے گی ظاہر ہے، چونکہ وہ اس بحث کو نہیں سن چکے.
و چون خلافت و استخلاف در رتبه و مقام و منصب است و سنخیت میخواهیم، این آقای خلیفه صلاحیتش را، اقتدارش را، شأنش را، فعلیتش را همه از مستخلفان آن میگیره،
چون که جوهری امتیاز که خلیفه و مستخلفان آن که درمیان، لہذا یہ خلیفہ اپنی صلاحیت، اپنی توانائی اور اپنی قدرت سب کچھ مستخلفان آن سے پا رہا ہے اور اس سے دیکھ رہا ہے، یہ میرا جو کچھ بھی ادھر سے.
پس هیچ وقت خلیفه رتبه وجودیش رو برتر از مستخلفان آن نمیداند.
اور یہ ممکن نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے وجودی رتبے کو مستخلفان آن سے بالاتر سمجھے،
و هیچ وقت رتبه وجودیش رو همتای مستخلفان آن نمیداند،
اور نہ صرف یہ کہ اس سے برتر نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے ساتھ ہم سنگ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، برابر بھی نہیں سمجھ سکتا ہے.
و چون چنین است همیشه خود رو فروتر میبیند، دونتر میبیند، او رو اعلای اعلا میبیند، و چون چنین است هیچ وقت داعیه استقلال ندارد.
اور جب یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنا سب کچھ اس مستخلفان آن سے سمجھتا ہے، لہذا اپنے آپ کو کبھی مستقل نہیں سمجھائی، ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے مستخلفان آن کے ساتھ حالت رابط میں سمجھا،
و هیچ وقت داعیه مقام مستخلفان آن رو ندارد،
اور کبھی اس نے خلیفه نے مستخلفون آن کی کہ مقام کی خواہش نہیں کی اور نہیں کر سکتا ہے.
یعنی خلیفہ میداند، خلیفہ میداند رتبه وجودیش چیست و این رتبه وجودی از کیست،
چونکہ خلیفہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس خلیفہ کا وجودی رتبہ کتنا ہے اور یہ رتبہ کس سے ملا ہے اسے.
یعنی اگر بنا باشد خلیفه خود رو همتا بداند یا بالاتر بداند، نه تنها مشروعیت خود رو از دست داده بلکه فاقد قدرت هم میشه.
اگر اپنے آپ کو مستخلف الامر کے ساتھ برابر سمجھے تو اس کی ساری قوت ختم ہو جاتی ہے.
سامری رو ندیدی؟ ہاں بس چه کردن؟ او خیال میگه خبریه. تن حالا برو
اگرشون چیلی داشت
اوه
دلمی شما فضلی
بل
همه با او رو این هم
بل با او رو خواهیم گفت بلا تن
اندرون کرد بلا جا آقا فرماته سامری کو اپنے دیکھا نہیں، ایک مقام رکھتا تھا.
قبض تو قبض تھا من اثر رسول
مقام رکھتا تھا، لیکن جب اس صراط سے ہٹ گیا تو سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، پیدا ہو گیا.
حالا توضیح بدم، مثلا نائب خاص یا نائب عام امام معصوم علیه السلام،
مثلا کسی امام معصوم کے نائب خاص یا نائب عام،
وہ میدونیم از اعضاء امت امام،
معلوم ہے کہ امام کی امت کے افراد میں سے ایک فرد ہے یہ،
ولی نائب برگزیدن رو،
لیکن یہ منتخب شدہ ہے.
اگر دائی برتر پیدا بکنه،
برتری کا تصور اس میں آ جائے تو
سامری گونه سقوط می کنه،
وہ گر جاتا ہے سامری کی طرح.
بله، اگر بنا باشه کسی که نیابت دارد از حضرت حجت ادعای بیشتر بکنه سامری گونه سقوط میکنه.
اگر کوئی شخص مدعی نیابت حضرت حجت ہو لیکن اپنے آپ کو حضرت حجت کے ساتھ ہم سنگ اور ہم رتبہ دیکھنا چاہے تو گر جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا.
و اگر امام معصوم کنایه به رسول است، العیاذ بالله، دائی برتری نبوت و رسالت داشته باشه، او هم سقوط میکنه.
اگر امام معصوم کی جس کو حضرت رسول اللہ کی نمائندگی حاصل ہے اور نیابت حاصل ہے، اگر اس کے العیاذ باللہ اس کے دماغ میں بھی یہ بات آ جائے کہ میں رسول کی طرح ہوں یا اس سے برتر ہوں، تو وہ بھی اسی طرح سقوط کرے گا، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا. میں یار ایک ہے
تو خلیفہ خلافت مال مستخلفان ہے،
تم خلیفہ ہو اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مستخلفان سے ملا،
رتبہ داری. متاسفانه بعضا در اینجا در بعضی از منابع دیده می شود حرفای عجیب و غریب می زنن راجع به ائمه خدا.
متاسفانه یہاں پر بعض منبروں سے عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں.
مگر می شود خلیفه رسول که رتبتا از او دون است ادعای برتری کنند؟
کیسے ممکن ہے کہ رسول کا خلیفہ جو کہ رتبے کے اعتبار سے رسول سے کم ہیں، رسول کے ساتھ یکسانیت یا برتری کا تصور کرے؟
و اگر خلیفہ خدا یعنی رسول یا نبی بدون اذن خدا حرفی رو بزند و ادعایی رو بکنه، او هم همینطوره.
اگر خدا کا خلیفہ یعنی رسول یا نبی اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جو منشاء خدا کے مطابق نہ ہو، تو اس کے لیے وہی حالت پیدا ہوگی.
وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَتَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ بِحَاجِزِينَ.
اگر ولو تقبل علینا بعض الاقابیل، اگر ہماری طرف ایسی باتوں کی نسبت دے کہ جو ہم نے کہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنی گرفت اس کے گردن پر سخت کریں گے اور اس کے یہاں کے رگوں کو کیا کہتے ہیں، ہم شریانوں کو کاٹ دیں گے.
چرا؟ چون ادعای مرتبه والا تر کردی، ساقط شدی.
تو چون اس لیے کہ اگر ایسے کرو گے تو مرتبه بالاتر کا اپنے ادعا کیا ہے گر جاؤ گے.
در کجاست این حرف؟ در دو منطقه است. خوب گوش کنید، خلیفه مظهر است، مرآت است، آیت است. اما دو منطقه، منطقه ممنوعه و قرقگاه.
خلیفہ مظہر ہے مستخلف عنہ کا، اور آئینہ ہے مستخلف عنہ کو دیکھنے کا، لیکن دو ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر اس خلیفے کے لیے جانا منع ہے. دو ایریاز ہیں.
خلیفہ دست خدا، چشم خدا، گوش خدا، زبان خدا، قبول ہے.
خلیفہ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں، خلیفہ کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں، خدا کی زبان خلیفہ کی زبان خدا کی زبان ہے. قبول ہے، قبول کرتے ہیں.
دو منطقه ممنوع ہے،
لیکن دو لفظ ہم نے سیکھا نو گو ایریاز ہیں.
یکی قرقگاه ربوبیت،
ایک ربوبیت،
دو قلمرو الوهیت،
اور دوسرا الوهیت. یہاں دخل نہ دے، ادھر قریب نہ ہو جائے.
اینجا هیچ کس حق نداره،
یہاں کوئی نہیں آ سکتا.
و نظام ولایت تشریعی بر احدی نیست. چرا؟ چون مخصوص ربوبیت خدا. ولایت تشریعی بر احدی
نیست. از کی؟ از خدا؟
هیچ پیغمبری امام ولایت تشریعی نداره؟
اسی لیے ولایت تشریعی کسی پر نہیں ہے، چونکہ یہ مخصوص به خدا ہے.
مخصوص خدا، مخصوص خدا،
خدا سے مخصوص ہے.
میدونید چرا بدعت بدترین چیزه؟ چون ربوبی کردنه، ربوبیت تشریعی.
ولایت تشریعی کسی کو نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کہ کوئی نبی قانون نہیں بنا سکتا اپنی طرف سے، کوئی نبی احکام جال نہیں کر سکتا ہے اپنی طرف سے، چونکہ قوانین بنانا اور احکام جال کرنا ربوبی منصبوں میں سے ہے. جس کو ربوبیت حاصل ہے وہ کرے، یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے وہاں دخل اندازی کرنے کا. اسی وجہ سے آنا اس کا تتمہ بتا دیا. آپ کو پتا ہے بدعت سب سے بدترین چیز ہے.
چرا؟
کیوں سب سے بدتر ہے؟
چون ادعای ربوبیت ہے.
چونکہ بدعت، بدعت کو ایجاد کرنے والا شناختہ طور پر یا ناشناختہ طور پر، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، اس وادی میں قدم رکھ رہا ہے جو ممنوع ہے.
ربوبیت تشریعی،
ربوبیت تشریعی میں قدم رکھ.
کسی حق ندارد چیزی رو واجب کنه یا چیزی حرام کنه. ما چی کاره هستیم؟
کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو واجب قرار دے دے یا کسی حلال کو حرام کر دے.
سقوط بالکلیه دارد.
اگر کوئی ایسا کرے تو یہ سقوط بالکلی حاصل کرے گا.
مگر میشنا مرعوز مر خدا،
کیونکہ جعل احکام کسی کا حق نہیں ہے، احکام کو بنانا خدا کا کام.
قرقگاه هست، منطقه ممنوع است، دو جا
بتایا گیا کہ دو جگہ ممنوع ہیں، ربوبیت اور الوهیت.
دو جا ربوبیت و الوهیت. توضیح دوستان عزیزان، خدای سبحان دارای اسماء حسنا و صفات اولیا است. خوب گوش کنید.
اس کی وضاحت کے لیے کچھ توضیح دیتے ہیں میرے دوستو اور میرے عزیزو، اچھی طرح سنو. کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وللہ الاسماء الحسنا، خدا کے لیے اسماء حسنا اور صفات اولیا ہیں.
انسان کامل، انسان کامل مظهر این اسماء و صفات می شود.
جو انسان کامل ہے، جو کہ خلیفہ ہے، خلیفہ انسان کامل ہے، جو انسان کامل ہے وہ مظہر اسماء حسنا بن سکتا ہے.
اما دو تا عنوان به هیچ کس داده نمیشه.
لیکن دو عنوان ایسے ہیں کہ ان کا مظہر انسان کامل نہیں بن سکتا ہے.
اون اسما و صفات جزء مستعصرات ہیں.
مستعصرات چی معنی میگی؟
تیت سر دو سر دو سر دو
کہ وہ دو اسم اسرار میں سے ہیں
و هیچ احدی به آن بارگاه منی بار ندارد، راه ندارد
اور کسی کو ان اسرار کے حدود میں جگہ نہیں دی جاتی ہے.
عنوان ربوبیت و کبریائیت از این قبیل.
ربوبیت، کبریائیت اس قسم کے ممنوع موارد میں سے
هیچ شخص. ولذا امیر المؤمنین در نهج البلاغه عبارتی
دارد. اسی لیے نهج البلاغه میں حضرت امیر المؤمنین کی ایک عبارت ہے
الحمدللہ الذی لبس العز و الکبریا، لباس عزت و کبریایی رو بر تن خود کرد.
اس خدا کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جو عزت اور کبریائی کا لباس اسی کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں.
وَاخْتَارَهُ مَعُلِ نَفْسِ
اور خدا نے بھی یہ دونوں لباس اپنے لیے انتخاب کیا.
کبریائی از آن اوست.
کبریائی خدا کے لیے.
بله و چون کبریائی از آن خوست اوز علی درک کرده
چونکہ مخصوص ہے خدا سے و علی جانشین ہے لہذا جانتا ہے کہ یہ مخصوص ہے اس سے.
عجیبه عجیبه. از این طرف میگه لو کوش فرقتا کذا سلون قبل از دق بدونی. از این طرف وقت کبریایی و ربوبیت او رو میبینه و تجرعت و بجرد
که علی که یه دونو عبارتیں بہت عجیب ہیں. کبھی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہارے سامنے ہوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، یا فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. علی کو جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا ہے. اور ایک طرف دعائے کمیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تجرہ تو بے جہلی، یہاں جہل کی نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں، جبکہ یہ جہل کی نسبت اپنی طرف دینا اس کبریائی کے مقابلے میں ہے.
قدرت خودش رو میبینه، قدعه خیبر رو میگه چه کردم.
جب خدا کا مظہر ہونے کے لحاظ سے دیکھتا ہے تو قلعہ خیبر کو میں نے اس قوت خدائی سے اٹھا
لیا. اما اون کبریائی رو که میبینه یا رب ارحم وعف بدل،
لیکن اس کی کبریائی کو مد نظر رکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا بے حیثیت دیکھتا ہے.
الحمدللہ
میرے ذات بدن پر رحم کرو.
لبس العز و الکبریا و اختاره ما لنفسه دون خلقه و جعلهما حما و حرما على غيره و استفاهما لجلاله. دیگران ممنوعند، حریم دارد این دو صفت، فقط مال خودش
بده. یه دو صفت ربوبیت اور الوهیت مخصوص به خدا ہیں اور دوسروں کے لیے اس میں جانا ممنوع ہے.
پس خلیفه خدا هیچ وقت کبریائی را از خودش نمیدونه.
پس کبھی بھی خدا کا خلیفہ اور خدا کا جانشین اپنے لیے کبریائی سوچ بھی نہیں سکتا.
هیچ وقت ربوبیت را از آن خودش رو نمیدونه
اور ربوبیت کو اپنے لیے سوچ نہیں سکتا ہے.
بلیزا در جای دیگر تحذیر فرمود.
اسی لیے دوسری جگہ پر درایا گیا ہے
فرمود ایاکه و مسامات الله فی عظمته، بر پرهیز کنی از اینکه دعایه بزرگی داشته باشی در مقابل خدا.
خدا کے مقابلے میں بزرگی اپنے اندر پیدا کرنے سے اجتناب کرو.
کبریائی ملوز،
اس لیے کہ بزرگی اور کبریائی اس سے مخصوص.
و تشبه به فی جبروته،
اور اس کے جبروت میں اس کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو.
اون سیطره آنچنانی خدا شما خودتون شبه شبیه نکنید.
جس طرح جبروت وہی سیطره ہے، تسلط پانا، یعنی جس طرح کو خدا کو تسلط اور سیطره ہے اس طرح اپنے آپ کو نہ دیکھنا.
فَإِنَّ اللَّهُ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَارٍ.
وفات
بله
خدا
حلیم
میکنه کہ خدا ہر جبار کو ذلیل کر دیتا ہے.
بس
اگر جباریت کا سوچا تو خدا ذلیل کر دے گا.
پس یادمون باشه خلیفه دو خلیفه است.
پس نتیجه نگاریم که دو طرح کی خلافت هست، دو طرح کی نمایندگی هست.
یه نمایندگی تاریخی است، قومی از قومی، نسلی از نسلی، فردی فردی از فردی.
که کمی کمی حتی بس میں بھی یہ مسافر اتار گیا اس کی جگہ پہ دوسرا بیٹھ گیا. جو نمائندگی اس طرح کی ہوتی ہے، مثلا ایک قوم گئی دوسری قوم آ گئی، یہ نمائندگی ہے.
یک خلافت خلافتی است در وجود و مرتبه وجودی و مقام و منصب معنوی.
کیا بات، ایک اور خلافت ہے، وہ خلافت مقام میں ہے، مرتبے میں ہے، منصب میں ہے اور وجود میں ہے.
و هر خلیفه‌ای باید حد خود را بداند.
تو پس دو خلافت سمجھ معنی کے بعد، اس دوسری قسم کی خلافت میں هر خلیفه کو چاہیے کہ وہ اپنے مرتبے کو سمجھے.
اگر بنا باشد خلیفه‌ای که رتبتاً بعد از مستخلفانن ادعای مرتبه مستخلفانن رو بکنه، سامری گونه ساخت.
اس بنا پر اپنے مرتبے کو سمجھے، اور یہ جو کہ خلیفہ ہے مستخلف عنہ کا، کبھی مستخلف عنہ کے اس رتبے کا ادعا کرے تو سامری کی طرح سے اپنے مرتبے سے گر جائے گا.
بحث دیگری که درباره خلافت هست این است که این خلافت یه شجره طیب است به نام طوبا.
دوسری بحث که یه خلافت ایک شجره طیبه ہے، طیبه کی طرح ہے جو کہ طوبا نام رکھتا ہے.
که ما باید تا انشاءالله 10 دقیقه یه رو به دیگه یک جای دیگر باشیم.
انشاءالله ما هم جای دیگر باشیم.
وصل الله علی محمد. ولی بدون این دفعه خیلی خلاصه تلگرافی بود و عکس هفته قبل.
هفته قبل که بحث کافی تفصیلی تھی، لیکن آج
بخون 2 ساعت وقت باشتیم،
چون که پچھلے هفته 2 گھنٹے ہم نے بحث کی تھی، آج 1 گھنٹہ.
الحمدللہ
1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے میں تو فرق ہوتا ہے. سوال ہے آپ کا؟
نہ سوال جواب نہیں، پن بیری
مسئلہ
اللہ. الحمدللہ.